ماہ سفر اس وقت جاری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا کہ اس مہینے میں وبائیں، بلائیں، مصیبتیں اترتی ہیں تو بچاؤ کے لیے یہ کرنا ہے۔ ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس مہینے میں کسی خاص توہم پرستی، بدشگونی یا بدفعلی کی کوئی چیز ہے، تعلیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک مخصوص طبقہ اس مہینے کے بارے میں عجیب و غریب غلط عقائد اور نظریات، بدعات، خرافات اور توہمات کا شکار ہے۔ تو آج میں ان حقائق کے حوالے سے بات کروں گی انشاءاللہ۔ سفر صفر نہیں، سفر المظفر ہے، سفر شہر ظفر ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ صفر نہیں، ماہ نحوست نہیں، یہ ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، محرم کے بعد سفر۔ اور اس کو شروع سے ہی سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مہینے میں 3 ماہ مسلسل قید میں رہنے کے بعد، حرمت کی پاسداری کے بعد، اہل عرب یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جو حرمت کا کچھ پاس رکھتے، قتال، جدال، لڑائی، جھگڑا، قتل و غارت جو ان کا شوق اور مشغلہ تھا، اس سے رکتے تو سفر میں انہیں یہ آزادی ملتی، گھر کو خالی تنہا چھوڑ دیتے اور باہر نکلتے، قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، رہزنی وغیرہ، تو اس سے کیا ہوتا؟ مرتے، مارتے، نقصان اٹھاتے، جانی مالی نقصان ہوتا۔ کہتے کہ یہ مہینہ ہی صفر والا ہے، یعنی سفر ہے تو صفر ہی کر دیتا ہے، حالانکہ یہ اپنے اعمال ہیں جو صفر تک پہنچاتے ہیں۔ اپنے کرتوتوں کا، اپنے کیے کا ملبہ مہینے پہ نہ ڈالو، اس میں کوئی گڈ بیڈ نہیں ہوتا، یہ سارے گڈ ہی ہوتے ہیں، گڈ لک ہی ہے اس مہینے میں بھی، کوئی بیڈ لک نہیں ہے۔ نہ کوا، بلی، الو، جوتا، کالا ٹکا، کالی دیگچی، توا، روح کے آنے کا مسئلہ، یا سفر میں رکاوٹ، یا شادی کی ممانعت، یا کاروبار میں نقصان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار دیکھیں یعنی سفر، تو ایون ہر سال کوئی نہ کوئی آپ کی پیش قدمی سفر ملتا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ایون پہلا غزوہ، اچھا ویسے تو غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے پہلا غزوہ، لیکن غزوہ بدر اس حساب سے پہلا ہے کہ باقاعدہ معرکہ ہوا، مقابلہ ہوا، لیکن پیش قدمی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس حساب سے غزوہ ابوا پہلا غزوہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر ایک فوجی مہم کے لیے نکلے، اور یہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اور ویسے ہجرت کا واقعہ یہ بھی سفر میں ہوا، ماہ سفر کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز فرمایا، اور ربیع الاول میں مدینہ منورہ پہنچے۔ کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا سٹرانگ میسیج ہے کہ ہجرت کا سفر ماہ سفر میں ہوا، اور آج کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں سفر نہ کرو، کتنی عجیب بات ہے۔ پھر غزوہ ابوا یہ بھی سفر میں ہوا 2 ہجری میں، اور عیسوی لحاظ سے یہ اگست کا مہینہ تھا، جبکہ ہجری حساب سے یہ ماہ سفر بنتا ہے۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں غزوہ کیا، سفر کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں سفر نہیں ہو سکتا، نقصان اٹھانا پڑے گا، اور 15 دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اور اس مہم کا مقصد قریش کے قافلے کا راستہ روکنا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا، جانی نقصان کیا، ہجرت پہ مجبور کیا، ان کا مقابلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ودان تک پہنچے، پھر کوئی معاملہ پیش نہ آیا اور واپس آ گئے۔ پھر بعد میں غزوہ بدر پیش آیا جو باقاعدہ مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں کو یادگار فتح نصیب ہوئی۔ اب کہتے ہیں کہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 3 ہجری کی بات کریں، میں نے کہا نا کہ ہر سال سفر میں کوئی نہ کوئی سفر کیا۔ 3 ہجری کا ماہ سفر میں وہ سفر جو 10 معلمین کو قبیلہ ازل اور قارہ کے ساتھ بھیجا، پھر غزوہ خیبر مسلمانوں کو جو یادگار فتح نصیب ہوئی اور یہودیوں سے شہر کو پاک کر دیا گیا، اس کا آغاز بھی ماہ سفر 7 ہجری میں ہوا۔ 11 ہجری کا وہ واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا آخری لشکر تھا۔ آپ دیکھیں کہ خود بنفس نفیس جس غزوہ میں شرکت کی، وہ بھی غزوہ ابوا ماہ سفر میں، اور پھر آخری لشکر جو خود ترتیب دے کر روانہ کیا، وہ بھی ماہ سفر میں، پھر بئر معونہ کا واقعہ، فتح خیبر اور قبیلہ خثم کی جانب لشکر کی روانگی، یا پھر بنی عذرا کا وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آیا، وہ بھی سفر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سفر کرنا، غزوہ میں جانا، لشکر روانہ کرنا یا وفود کا آنا، یہ سب ماہ سفر کی مثالیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے۔ تو اس لحاظ سے تو کسی سال کا ماہ سفر بغیر سفر کے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پھر کس بنا پر کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں آپ سفر نہیں کر سکتے؟ اور ایک دوسرا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ شادی نہیں کر سکتے، خوشی نہیں منا سکتے، یہ بھی بلا دلیل ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہو یا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں ہی ماہ سفر میں انجام پائے۔ آپ نے اپنی لخت جگر خاتون جنت سجدہ فاطمہ کی علی رضی اللہ عنہ سے شادی ہجرت کے پہلے ہی سال ماہ سفر میں کی۔ کہتے ہیں خوشی نہیں منا سکتے، ماہ سفر میں اللہ نے عظیم خوشخبریاں دی، فتح خیبر ہو یا فتح مدائن، سب ماہ سفر سے جڑے ہیں۔ تو یہ کہ نیا کاروبار سفر میں شروع نہ کریں، صفر ہو جائے گا، سفر سے پرہیز کریں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو اسلام اور ایمان سے ہی صفر ہو رہا ہے، یہ عقیدہ اسلام اور ایمان سے صفر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصنف عبد الرزاق میں 19528 کے ریفرنس سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول، جو سونے کے پانی سے لکھا جائے نا پھر بھی کم ہے۔ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھائی کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ زبان میں ہوتی، اور کوئی چیز بھی زبان سے زیادہ قید کیے جانے کی مستحق نہیں۔ یعنی اگر کوئی پابندی پرہیز کرنا ہے تو ماہ سفر میں شادی، خوشی، سفر، کاروبار، اس سے نہیں، بلکہ سارا سال اور ساری زندگی زبان کی پابندی ہے۔ کہ اگر کوئی نحوست وغیرہ ہے نا کسی چیز سے تو وہ زبان ہے، اور اگر کوئی پابندی اور پرہیز ہے تو وہ ماہ سفر میں مختلف چیزوں کا نہیں، بہت لمبی لسٹ نہیں، بلکہ صرف ایک زبان ہے جس کی ساری زندگی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اسی سے ہی نحوست نکلتی اور پھیلتی ہے، اسی سے نحوست آتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 13 ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔ اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا کہ بدشگونی، نحوست، خرابی تھی تو کہاں تھی، انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھی۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کو، کسی متعلقہ، بیوہ یا مصیبت زدہ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، اپنی خوشیوں میں، شادیوں میں، بچے کی ولادت پر شریک نہیں کرتے، یا اگر آ جائے تو اس کے قدموں کو برا سمجھنا، بدشگونی، بدفعلی لینا کہ فلاں کے قدم ہمارے حق میں، فلاں کا چہرہ ہمارے لیے، یا بہو کے قدم ہمارے لیے برے ثابت ہوئے۔ یاد رکھیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نحوست باہر سے آتی ہے، حالانکہ نحوست اس کے اندر سے آتی ہے۔ اور کبھی تو یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو، اور کبھی کسی جانور کو، کبھی الو کو، کبھی کوے کو، کبھی کتے کو، کبھی بلی کو، کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ان جانوروں سے، پرندوں سے مجھے نحوست ملتی ہے، حالانکہ نحوست اس کے اندر سے نکلتی ہے، نہ کسی انسان میں ہے، نہ کسی جانور میں ہے، نہ کسی پرندے میں ہے، نہ کسی اور چیز میں ہے، نہ وقت میں ہے، نہ مہینے میں، نہ دنوں میں، نہ راتوں میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بری سوچ، بد عقیدگی، بد شگونی کو شرک قرار دیا۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اور انسان اللہ کے سوا کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا باعث سمجھتا ہے، تو اس لیے یہ شرک اور کفر ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں 220 اور اسی طرح الصحیحہ میں 1065 کے ریفرنس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطیارۃ عن حاجته فقد اشرک، جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے اس نے شرک کیا۔ اچھا، دل میں برا خیال یا نگیٹو تھاٹ، یا جو لوگوں کی مشہور باتیں ہیں، اگر وہ کوئی چیز آ جائے تو اس خیال کے آنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس خیال کے آنے سے پھر اپنا کام نہ بدلے۔ مثلا آپ نے کسی چیز کو دیکھا جس کی وجہ سے لوگوں میں نحوست کا کانسیپٹ ہے اور آپ ڈر کر وہ کام چھوڑ دیں تو پھر یہ شرک اور کفر ہوگا، صرف خیال آنے سے نہیں۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص بدشگونی کی بنا پر کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا، قالو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کام سے نہ رکیں تو پھر کیا کریں؟ کیسے ہم اپنے اس خیال کو دل سے نکالیں؟ ما کفارت ذالک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں، ایک تو منفی خیالات کی وجہ سے یا لوگوں کی نحوست اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ان میں آنے کے بجائے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ فرمایا، لا یسدنکم، تم اس کام کو نہ چھوڑو بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہو اس کو کر گزرو۔ کسی چیز کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے، کسی وقت کی وجہ سے اس کام کو نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، الا یہ کہ شریعت میں کوئی رہنمائی ہے تو اس کے مطابق ویسے کرو، اور جو دل میں غلط بات یا خیال یا منفی چیز آ جائے تو اس کا رد کس طرح کرو؟ اَن يَقُولَ أَحَدُهُمْ، کہ وہ شخص یہ کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ بہت ہی آسان ہے، تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، یعنی تو بھلائی دینا چاہے تو کوئی چہرہ، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی چیز، کوئی وقت روک نہیں سکتا۔ الا خیرک ولا طیر الا طیرک، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی بات کسی نقصان سے نہیں ٹال سکتی یا پہنچا سکتی سوائے تیرے، الا طیرک ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی پرندے کو، کسی بات کو، کسی وقت کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے لیے برا ہے، بلکہ بھلائی کی طرح نقصان کا مالک بھی تو ہے، تو مجھے بھلائی عطا فرما اور برائی سے بچا۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ دیکھیں کہ مسلمان کے ذمے دعا کے ساتھ اسباب بھی ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بلیم گیمنگ کریں، اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پہ ڈالیں اور خود بری ذمہ ہو جائیں، اپنے رب سے دعا مدد مانگنے کے ساتھ خود بہتری کی کوشش کریں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہی ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اور الشورہ 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور اللہ بہت سے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ الروم 41 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض بد اعمالیوں کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، سبق ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، تو وقت کو یا لوگوں کو گالی نہ دیں، بلکہ وقت کو، ٹائم کو یا اسی طرح مومنٹ کو برا کہنا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ گویا ابن آدم نے اللہ کو اذیت پہنچایا ہے، اس بات سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، متفق علیہ حوالہ ہے، قال اللہ عز و جل، اللہ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سارے امور ہیں، میں ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ اور یہ جو وقت کو، لوگوں کو، چیزوں کو بلیم کرنا ہے، یہ ناکام لوگوں کا، ہلاک شدگان کا وتیرہ تھا۔ آپ سورہ آراف، سورہ النمل، سورہ یاسین اور دیگر دیکھ لیں، کیسے وہ اپنے انبیاء کو، نیک لوگوں کو کہا کرتے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ جیسے آج کہتے ہیں کہ یہ مولوی طبقہ، یہ مدارس ذمہ دار ہیں، اس وقت وہ کیا کہتے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ۔ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم تو اس کے مستحق تھے، اور جب کوئی برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ، تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، اسی طرح قوم سمود نے بھی کہا تھا، قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، اے سمود ہم نے تو تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منوس پایا ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں نے کہا، قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی سنگین بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو کسی چیز سے فال نکالے، بد فالی لے، کہانت کرے یا جادوگر کے پاس جائے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج کر دیا۔ فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر او تکہن او تکہن او سحر او سحر لہ، جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالی جائے، جو کہانت کا پیشہ اختیار کرے یا جو کاہن کے پاس جائے یا جو جادو کرے کروائے، وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا۔ السلسلہ صحیحہ میں ہے کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے بازو میں ایک پتل کا چھلا ڈالا ہوا ہے، کڑا وغیرہ، تو کہا کہ یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے بیمار رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس حالت میں تجھے موت آ گئی تو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی اللہ سے، اسلام کے عہد سے نکل جائے گا۔ اب کے وہ حدیث جس میں ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ کانو لا یکتوون، جو نہ داغ لگوا کر علاج کراتے تھے، یعنی آگ سے جلائے جانا، کیونکہ اس سے بھی شفا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار چیزوں کا ذکر کیا کہ ان میں شفا ہے، ان میں سے ایک جلایا جانا، جلا کر، آج بھی جدید میڈیکل میں سب ہوتا ہے، اور اگرچہ جائز ہے لیکن یہ افضلیت اور تقویٰ کے منافی ہے۔ اسی طرح ولا یسترقون، کہ وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اور ولا یتطیرون، اور نہ بدشگونی لیتے تھے، وہم علی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر کاملاً توکل کرتے تھے، یعنی وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ تو یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے۔ سفر کی یہ پہلی 13 دن کے، اس کی تیزی اور سختی کے لیے جو چنے بانٹے جاتے ہیں، کالے چھولے اور اسی طرح چوری یا مٹھائیاں، حلوے یا صدقے، نیاز وغیرہ، تو شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ سب آؤٹ آف اسلام، فیبریکیٹڈ ہیں، من گھڑت ہیں، یہ بدعقیدگی اور اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں کہ 22 رجب کو جو امام جعفر کے نام پہ ان کی ولادت کی خوشی میں کنڈے بنائے جاتے ہیں، صحیح ریفرنس کے ساتھ ہے، اور ایک نہیں کئی حوالہ جات ہیں کہ امام جعفر کی پیدائش تو رمضان میں ہوئی تھی، تو یہ 22 رجب کو کیا ہوا تھا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات، اس کی خوشی میں یہ یہود و حلود، یہ رافضی شیعہ، یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اسی طرح سفر کے آخری ہفتے میں بدھ کے روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، جو کہ پھر 12 وفات یعنی ربیع الاول کے 12ویں دن وفات پر ہوئی، لیکن اس کی خوشی میں یہودیوں نے یہ طریقہ شروع کیا، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کے شوشے سے کھولا کہ مسلمان بھی منائیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے، 12 وفات شروع سے سنتے آئے ہیں نا، تو 12 کو جب وفات ہوئی تو اس سے پہلے آپ کا ایک ہفتہ 10 یہ بیماری میں گزرا، جو کہ سفر کا آخری بدھ کا دن تھا۔ اب اس دن یہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور اس کو صحت یابی کہتے ہیں، ان کا دماغ چل گیا ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی، اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو انہوں نے دین سمجھ لیا۔ سفر کے بعد اگر ربیع الاول ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ربیع الاول کی خلافات اس سفر کے آخر میں شروع کر دیتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔